چار پانچ منٹ کے لیے انشاءاللہ حدیث پڑھی جائے گی. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرا أما أحدهما فكان لا يستطر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرزني في كل قبر واحد. قالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما. رواه البخاري ومسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دو آدمی ان قبروں میں مدفون ہیں ان پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی ایسے گناہ کی وجہ سے یہ عذاب نہیں ہو رہا جس کا معاملہ بہت مشکل ہوتا، یعنی جس سے بچنا بہت دشوار ہوتا، بلکہ یہ دونوں اپنے ایسے گناہ کی پاداش میں عذاب دیے جا رہے ہیں جس سے بچنا کچھ زیادہ مشکل نہ تھا. ان میں سے ایک کا گناہ تو یہ تھا کہ وہ پیشاب کی گندگی سے بچاؤ کی یا پاک صاف رہنے کی کوشش اور فکر نہیں کرتا تھا، اور دوسرے کا گناہ یہ تھا کہ وہ چغلیاں لگاتا پھرا کرتا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تر شاخ لی اور اس کو بیچ سے چیر کر دو ٹکڑے کیا، پھر ہر ایک قبر پر ایک ایک ٹکڑا گھاڑ دیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس مقصد سے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے کہ جس وقت تک شاخ کے یہ ٹکڑے بالکل خشک نہ ہو جائیں ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے. پاکی کے بارے میں کل حدیث میں گزرا کہ پاکیزگی یہ ایمان کا ایک جز ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ آدھا ایمان ہے، الطہارت نصف الایمان، کہ طہارت اور پاکیزگی یہ آدھا ایمان ہے. جس طرح پاک صاف رہنے کی فضیلت ہے اور پاک صاف رہنے والے کے لیے فرشتے ہر وقت نیکیاں لکھتے رہتے ہیں اور فرشتے اس کے قریب ہوتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پاک صاف رہنے والے لوگ بڑے پسند ہیں، اور قرآن میں ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، کہ قبا والوں کی اللہ نے تعریف کی
اور آخر میں فرمایا کہ اس لیے کہ یہ پاک صاف رہتے ہیں۔ اور ان کی یہ عادت ہوتی تھی، آج کل تو چلو ہر جگہ پانی میسر ہے، پہلے پانی میسر نہیں ہوتا تھا، لوگ زمینوں میں جھاڑیوں میں چلے جاتے تھے قضائے حاجت کے لیے، اور ڈھیلے اور پتھر استعمال کرتے تھے، لیکن قبا والوں کی یہ عادت تھی کہ ڈھیلے اور پتھروں کے بعد وہ گھر آ کر ضرور پانی استعمال کرتے تھے، پوری بستی والوں کی پاک صاف رہتے تھے۔ تو یہ ادا اللہ کو پسند آئی کہ میں کیوں نہ ان سے محبت کروں، کہ یہ طہارت سے محبت کرتے ہیں اور طہارت پسند ہے۔ اور پھر حضور کو حکم ہوا کہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ اس بستی میں جایا کریں، قبا کی بستی میں آپ جایا کریں، اور ان کی مسجد میں آپ جو مسجد قبا ہے دو رکعت نماز نفل پڑھ لیا کریں۔ تو اس لیے کہ وہاں کے جو نمازی ہیں یا وہاں کے جو لوگ ہیں وہ طہارت پسند ہیں، تو جس طرح اس کی فضیلت ہے اسی طرح جو پاک صاف نہیں رہتے ان کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قبر میں دو اشخاص کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ حضور کو وحی کے اس کو سمجھنا کوئی بعید نہیں ہے، وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو بتا دیا تھا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے کہ جس سے وہ بچ نہ سکتے اور یہ عذاب ان کو نہ ہوتا۔ ایک تو ان میں وہ شخص تھا کہ جو ناپاک رہتا تھا، پیشاب کے قطروں وغیرہ سے اپنے آپ کو، چینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ تو یہاں صرف پیشاب کا ذکر ہے، آگے یہ نہیں ہے کس کا پیشاب، اس میں بحث سے آگے بعض کہتے ہیں کہ اس کے پاس جانور تھے، ریوڑ تھا، ان کے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، بعض کہتے ہیں اپنے چھینٹیں اس کے کپڑوں پر پڑتی تھی۔ تو بہرحال صرف پیشاب کا ذکر ہے، اس میں جانوروں کا بھی پیشاب ہے اور اپنا بھی ہو سکتا ہے، تو دونوں نجاست ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ دوسرے شخص کو وہ چغل خور تھا، چغلیاں کرتا تھا، اور چغل خور کے بارے میں قرآن کریم میں ہے ہم ذم الشائم بنمیم مناع للخیر معتد اثیم، بڑی سخت وعید آئی ہے کہ چغل خور یہ منافقانہ، بلکہ ایک روایت میں کافرانہ عمل ہے، اور منافقوں کی یہ عام عادت ہوتی تھی کہ ایک کے بعد دوسری تک، دوسری کی دوسری تک، اس کی اس تک، اس کی اس تک، سچ جھوٹ گھڑ کر اور پھر ان آپس میں ان کو لڑا دیا۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے، اور چغل خوری ایک ایسی بری عادت ہے کہ اس سے بڑے فساد زمین میں برپا ہو جاتے ہیں، اور دوستوں میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، ناچاکیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے بھلے کسی کا راز ہی کیوں نہ ہو تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ کسی کی چغلی دوسرے کے سامنے نہ ہو، کہ بڑے سخت قبر کے اندر اسے عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ اس سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ تو ایک ساتھی نے پوچھا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اکثر ادھر ادھر کے خیالات آ جاتے ہیں، تو اس کا علاج کیا ہے؟ نماز میں اکثر جب کھڑے ہوتے ہیں تو ادھر ادھر کے خیالات آ جاتے ہیں، تو اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ تو بڑی آسان ترکیب اللہ کے نبی نے بتائی کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، تکبیر تحریمہ کہو، اللہ اکبر، تو پھر کیفیت اپنی ایسی بنا لو کہ انت عبد اللہ کانک ترا فان لم تکن ترا فہو یراک، کہ تمہاری کیفیت یہ ہو کہ ہم جس کے لیے نماز پڑھتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے اس رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر کسی کی یہ کیفیت ہو کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، تو کسی بادشاہ کے دربار میں کوئی جائے اور اسے دیکھے تو کیا اس کو ادھر ادھر کے خیال ہوں گے؟ اسی کی طرف توجہ ہوگی، تو یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے اور یہ ہر کسی کی نہیں ہوتی، تو فہو یراک، یہ کیفیت تو ہونی چاہیے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس کے لیے نماز پڑھتا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پوری نماز میں اگر یہ کیفیت ہوگی تو انشاءاللہ ادھر ادھر کے خیالات نہیں آئیں گے۔ لیکن ہوتا ہے ایسا کہ اکثر نماز نیت کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس سے کب جان چھوٹ جائے گی، ایک بوجھ سمجھتے ہوئے، اور پھر نماز کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی اور ادھر ادھر کے خیالات آتے رہتے ہیں، اور عجیب ہاتھ، کبھی دونوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور کئی بہت سے ساتھی ایسے دیکھے گئے ہیں کہ بار بار ایسے کرتے رہتے ہیں نماز، ایسے اگر وہ آواز نکالیں تو آواز زور سے آ جائے، تو بار بار ایسے، یا بار بار دونوں ہاتھ اگر اٹھا لے بندہ نماز کے اندر، تو بعض فقہا نے کہا ہے کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، یہ عمل کثیر بن جاتا ہے۔ تو اس لیے خیال رکھنا چاہیے کہ بہت نماز کے اندر خشوع حضو ہو، اور خشوع حضو کے بارے میں یہی آتا ہے، خشوع حضو کہتے ہی اسی کو ہیں کہ ایسی نماز پڑھو کہ رب ان کو دیکھ رہا ہے یا وہ رب کو دیکھ رہے ہیں، اور نماز کے اندر سکوت ہو۔ صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو اگر پرندے بھی آ کر سر پر بیٹھ جاتے تو پرندوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کوئی درخت ہے یا انسان کھڑا ہے، تو اتنا سکوت ہوتا تھا اور اللہ کی طرف توجہ ہوتی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.